السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
افغان پناہ گزینوں سے متعلق سہ فریقی اجلاس پاکستان میں ہوگا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
بلوچستان کے ضلع کلات میں فرنٹیئر کور کا سرچ آپریشن، جھڑپ میں ایک مشتبہ شدت پسند مارا گیا. صوبے میں دہشت گردوں کو کہیں چھپنے نہیں دیا جائے گا، وزیر اعلیٰ کا بیان. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
پارلیمنٹ نے فرانس اور بنگلہ دیش سمیت دنیا کے دیگر ملکوں میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کی مذمت کی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے بھارتی کشمیر کی ابتر صورتحال پر نئی دہلی کے موقف کو مذاق خیز اور غیر حقیقت پسندانہ قرار دے دیا. وادی کشمیر میں 10th روز بھی کرفیو جاری. میں ہوں یوسف جمیل، سرینے سے رپورٹ سماعت کیجیے گا تھوڑی دیر کے بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغانستان کے طالبان نے کم از کم 2 شمالی صوبوں میں جو سرحد کے نزدیک ہیں نئی کاروائیاں شروع کر دی ہیں، لیکن حکومتی عہدیداروں نے باغیوں کے دعووں کو مسترد کیا ہے. قازقستان کے شہر الماتے میں پیر کو مسلح افراد نے پولیس پر حملہ کر کے متعدد اہلکاروں کو ہلاک کر دیا. اور امریکی ریاست لوزیانا کے شہر بیٹن روچ میں اتوار کی صبح فائرنگ کر کے 3 پولیس اہلکاروں کو ہلاک اور دیگر 3 کو زخمی کرنے والے شخص کی شناخت ایک سابق امریکی فوجی کے طور پر کی گئی ہے. اور امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کا کنونشن پیر کے روز ریاست اوہایو کے شہر کلیولینڈ میں ہو رہا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے نمائندوں پر مشتمل ایک سہ فریقی اجلاس منگل کے روز بوربن پاکستان میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں پاکستان میں رہائش پذیر لاکھوں افغان پناہ گزینوں کے مسئلے پر تبادلہ خیال ہوگا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان، پاکستان اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یعنی UNHCR کا سہ افریقی اجلاس منگل کو پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. پاکستان میں UNHCR کی ترجمان دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس اجلاس میں افغانستان کے وزیر برائے مہاجرین سید حسین علمی بلخی کے علاوہ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے سرحدی امور عبد القادر بلوچ اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے پاکستان میں سربراہ شرکت کریں گے.
بار یہ اس لیے اہم ہے کہ اس میٹنگ کے اختتام پہ جو نئی ایکسٹینشن پاکستان نے دی ہے 6 مہینے کی، وہ ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو $200 سے $400 گرانٹ ہو گئی ہے فی کیس ریپیکریشن کی، اس حوالے سے ڈسکشن ہوگی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ افغانستان میں واپسی کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جا رہا ہے، اور وہ ریفیوجی جو پاکستان سے جا رہے ہیں وہاں افغانستان میں، ان کے لیے افغانستان حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی افغانستان میں جو ری انٹیگریشن ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے.
پاکستان میں 15 لاکھ اندراج شدہ افغان مہاجرین مقیم ہیں، جبکہ حکام کے مطابق اتنی ہی تعداد میں افغان شہری ایسے بھی ہیں جو بغیر قوائف کے اندراج کے مقیم ہیں. جون کے اواخر میں حکومت پاکستان نے ملک میں مقیم اندراج شدہ افغان مہاجرین کے قیام میں 6 ماہ کی توسیع کا اعلان کیا تھا. ایسے مہاجرین کو پاکستان میں قیام کے لیے دی گئی مہلت 30 جون کو ختم ہو رہی تھی. دوسری جانب حالیہ ہفتوں میں پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف کارروائی میں بھی تیزی دیکھی گئی. UNHCR کی ترجمان دنیا اسلم نے بتایا کہ افغانستان کے وزیر برائے مہاجرین سید حسین علمی بلخی پاکستان میں قیام کے دوران افغان پناہ گزینوں کے نمائندوں سے بھی ملیں گے.
جو منسٹر بلخی صاحب ہیں وہ پاکستان میں قیام کے دوران ایک افغان ریفیوجی جرگہ سے خطاب کریں گے، جس میں پاکستان میں مقیم جتنے بھی افغان ایلڈرز ہیں وہ سارے شرکت کریں گے، اور وہ منسٹر صاحب کو اپنے جو ان کو مسائل درپیش ہیں اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوں گے. اور وہ لوگ جو افغانستان فوری طور پہ واپس جانا چاہتے ہیں ان کی واپسی کے لیے کیا لائے عمل اختیار کیا جا رہا ہے افغانستان میں، تو اس حوالے سے جو بلخی صاحب ہیں وہ ان کو بریف کریں گے۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی ترجمان کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی نگرانی بڑھانے کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کے تناظر میں منگل کو ہونے والا سہ فریقی اجلاس اہم ہے۔
جو موجودہ بارڈر کے حالات ہیں اور جو موجودہ ٹینشن تھی کچھ عرصے پہلے، اس حوالے سے یہ پہلی بار ایسی میٹنگ ہے جس میں دونوں منسٹرز کافی عرصے بعد ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ریفیوجی ایشوز کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔
پاکستان 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے والا ایک بڑا ملک ہے، تاہم حالیہ مہینوں میں پاکستانی حکام کی طرف سے تواتر سے یہ بیانات آتے رہے ہیں کہ اب پاکستان افغان مہاجرین کی جلد وطن واپسی چاہتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے افغان حکومت کے علاوہ یو این ایچ سی آر اور عالمی برادری سے بھی کہا گیا کہ وہ افغانستان میں ایسے اقدامات کریں تاکہ افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی کا عمل ممکن بنایا جا سکے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی پارلیمان کے پیر کے روز شروع ہونے والے اجلاس میں کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ حزب مخالف کی طرف سے شہریوں کے ساتھ ناروا سلوک پر برسر اقتدار حکومت پر تنقید کی گئی اور زور دیا گیا کہ وہ عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اقدام اٹھائیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس پیر کے روز شروع ہوا اور پہلے دن ہی بھارتی کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بحث ہوئی، جہاں حزب المجاہدین کے مبینہ پوسٹر بوائے برہان وانی کی ہلاکت کے بعد پرتشدد احتجاج جاری ہے اور جس کے دوران اب تک درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ بحث کے دوران حزب اختلاف کے ارکان نے حکومت پر جارحانہ حملہ کیا اور احتجاجیوں پر مبینہ طور پر ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال کی مذمت کی۔ کانگریس نے بحث کے دوران یہ سوال اٹھایا کہ کیا سیویلین کے ساتھ بھی دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جانا چاہیے۔ راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف غلام نبی آزاد نے کہا کہ براہ کرم کشمیریوں کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کر کے اور ان کو دھکا دے کر دیوار سے مت لگائیے، وادی کے باشندوں پر ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال مت کیجیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جن گولیوں اور پیلٹ گنوں کا استعمال دہشت گردوں کے خلاف کیا جاتا ہے، انہیں کا استعمال بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے خلاف بھی کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا سویلینس اور دہشت گردوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان گولیوں کا استعمال ہریانہ میں فسادیوں کے خلاف نہیں کیا گیا۔
ملیٹنٹس کے بیچ میں اور عام جنتا کے بیچ میں کچھ انتر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ملیٹنٹس کے ساتھ جو ہم برتاؤ کرتے ہیں، جو گولی ہم ملیٹنٹ کو مارتے ہیں، کیا وہی گولی کشمیر کے چھوٹے 6 سال کے بچے کو بھی وہی ماری جائے؟ کشمیر کے وہ بوڑھے باپ کو بھی وہی گولی ماری جائے؟ کشمیر کی سادھارن ایک عورت کو بھی وہی گولی ماری جائے؟ کیا ہم بچوں، بوڑھوں اور عام جنتا کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں جس طرح سے ملیٹنٹس کو ٹریٹ کریں؟ سر، ملیٹنسی کے ختم کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ، لیکن کشمیر میں عام جنتا کے ساتھ اس طرح کا سبھاؤ ہو، سلوک ہو، مجھے معاف کیجیے، ہم اس میں شامل نہیں ہونا چاہیں گے آپ کے ساتھ۔
غلام نبی آزاد نے کہا کہ وہ آج پارلیمنٹ میں ایک دکھی انسان کی شکل میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی اور بی جے پی کی حکومت عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ دیگر پارٹیوں کے ارکان نے بھی حکومت اور سیکورٹی فورسز کے طریقہ کار کی مخالفت کی اور وادی کے حالات کو بہت نازک اور حساس قرار دیا۔ انہوں نے وہاں سیاسی عمل کا آغاز کرنے پر زور دیا اور کہا کہ کشمیری عوام انتہائی تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہیں۔ انہوں نے کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور حکومت پر زور دیا کہ حالات پر جلد از جلد قابو پایا جائے۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے حکومت کی جانب سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہیں بھی وادی میں ہونے والے تشدد سے تکلیف ہے۔ وزیر اعظم بھی غمزدہ اور متفکر ہیں۔ سیکورٹی فورسز سے کہا گیا ہے کہ وہ ہلاکت خیز ہتھیاروں کا استعمال نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے رابطے میں ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا دہلی سے ڈاکٹروں کو بھیجنے کی ضرورت ہے۔ راجناتھ سنگھ نے مزید کہا کہ میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ وزیر مالیات ارون جیٹلی نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ سوچنا کہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے ہر چیز غلط ہو رہی ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ حکمراں پارٹی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ارون جیٹلی نے مزید کہا کہ جب ہزاروں افراد کی بھیڑ پولیس اسٹیشنوں پر حملہ کرے گی اور ان کو آگ لگائے گی تو سیکورٹی فورسز کی جانب سے کارروائی ہوگی۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز سیویلینز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تحمل سے کام لیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اہم بات یہ ہے کشمیر میں نوجوانوں سے متفقہ طور پر اپیل کی جائے کہ وہ احتجاج میں حصہ نہ لیں تاکہ سیکورٹی فورسز کو کارروائی نہ کرنی پڑے۔ بقول ان کے، جب بے قصور زخمی ہوتے ہیں تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب سیکورٹی فورسز پر حملہ ہوگا تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گی۔ یاد رہے کہ وادی کے مختلف حصوں میں 10ویں روز بھی کرفیو جاری ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر بالا میں پیر کی شام دیسی ساخت کے ایک بم دھماکے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس اور مقامی آبادی کے مطابق امن کمیٹی سے تعلق رکھنے والے افراد ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ انہیں ڈوگ درہ کے علاقے میں سڑک پہ نصب دیسی ساخت کے بم سے نشانہ بنایا گیا۔ اس دھماکے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی صوبہ خیبر پختونخوا میں امن کمیٹیوں سے تعلق رکھنے والے اراکین کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ ایک روز قبل اتوار کی شام صوبہ خیبر پختونخوا ہی کے ضلع سوابی میں عوامی نیشنل پارٹی کے سابق رکن صوبہ اسمبلی محمد شعیب کو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ محمد شعیب یار حسین کے علاقے میں اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے حجرے میں داخل ہو کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ پیر کو محمد شعیب کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے میں ادا کی گئی۔ کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے پیر کو ایک بیان میں محمد شعیب کے قتل کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں علیحدگی پسند جماعتوں نے ابتر صورتحال پر نئی دہلی کے موقف کو مضحکہ خیز اور غیر حقیقت پسندانہ قرار دیا ہے، جبکہ وادی کشمیر میں 10ویں روز بھی کرفیو جاری ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
اس کے ساتھ رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری قیادت نے نئی دہلی کے اس موقف کو کہ وادی کشمیر کی صورتحال علیحدگی پسندوں اور ملک یعنی بھارت کے درمیان ایک جنگ ہے، مذاق خیز اور غیر حقیقت پسندانہ قرار دے دیا ہے اور کہا ہے اس کے اپنے الفاظ میں، موجودہ صورتحال کے بارے میں بالخصوص اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بالعموم داخلی پروپیگنڈے نے بھارتی قیادت کو اس قدر اندھا بنا دیا ہے کہ وہ کشمیری عوام کے غم و غصے اور آزادی اور انصاف کے لیے مقامی سطح پر چلائی جا رہی تحریک کو سمجھنے اور قبول کرنے سے قاصر ہے۔ بھارتی وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے پیر کو پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں کشمیر کی صورتحال پر ہوئی مختصر بحث کے دوران کہا تھا کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 10 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ علیحدگی پسندوں اور ان کے ملک کے درمیان ایک جنگ ہے۔ انہوں نے بھارتی حکومت کے اس الزام کو دہرایا کہ موجودہ شورش کو سرحد پار سے یعنی پاکستان سے شہ مل رہی ہے اور کہا کہ اسے کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مسٹر جیٹلی کے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے آزادی پسند کشمیری رہنماؤں سید علی شاہ گیلانی، میرواز محمد عمر فاروق اور محمد یاسین ملک نے سری نگر میں جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ کشمیری عوام ایک مشکل ترین صورتحال سے دوچار ہیں جہاں ان سے اظہار خیال کا حق چھین لیا گیا ہے اور یہاں تک کہ بھارتی حفاظت دستوں کے ہاتھوں ہو رہی مسلسل ہلاکتوں اور احتجاج کرنے اور مزاحمت دکھانے کی اجازت ہے نہ ماتم کرنے اور دعائی یا مجالس میں شریک ہونے کی۔ حفاظت دستوں کو لوگوں کو ہلاک کرنے کی غرض سے گولی چلانے کا اختیار دیا گیا ہے اور پوری وادی کو کرفیو اور دوسری پابندی کے تحت لایا گیا ہے۔ تحریک مزاحمت سے وابستہ سیاسی قیادت کو قید کر دیا گیا ہے۔ اخبارات اور ذرائع ابلاغ کے دوسرے شعبوں پر سینسرشپ یا مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے اور انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے احتجاج اور ہڑتالوں کا سلسلہ 19 اور 20 جولائی کو جاری رکھنے کے لیے کہا ہے۔ تاہم جمعرات کو کاروباری سرگرمیاں دن کے 2 بجے بحال ہوں گی جبکہ جمعے کو پھر عام ہڑتال کی جائے گی اور نماز جمعے کے بعد پرامن احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ ان کے مطابق ہر روز نماز مغرب کے بعد بھی پرامن طور پر احتجاج کیا جائے گا۔ دریاستان، سرین اور وادی کشمیر کے تمام دوسرے شہروں اور قصبہ جات میں پیر کو 10ویں روز بھی کرفیو جاری رہا۔ انٹرنیٹ، موبائل فون سروسز اور کیبل ٹی وی پر جزوی پابندی جاری ہے جبکہ 3rd روز بھی سرین سے کوئی اخبار شائع نہ ہو سکا۔ پولیس نے جمعے اور سنیچر کی درمیانی شب کو سرین سے شائع ہونے والے بڑے بڑے اردو اور انگریزی کے اخبارات کے پریس آفیسز پر چھاپے ڈال کر ان کی تباہت روک دی تھی۔ اور جو اخبار چھپ چکے تھے ان کو قارئین میں تقسیم ہونے نہیں دیا گیا. عہدیداروں نے اخبارات انٹرنیٹ اور کیبل ٹی وی کے ذریعے دکھائی جا رہی پاکستانی چینلز پر پابندیاں لگانے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ایسا بھارتی کشمیر کی صورتحال کو مزید ابتر ہونے سے بچانے کے لیے کیا گیا. لیکن صحافیوں نے ان پر لگائی گئی پابندیوں پر احتجاج کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ نہ صرف جمہوریت اور جمہوری اقدار کے خلاف ہے بلکہ آئین میں دی گئی آزادانہ اظہار خیال کی ضمانتوں کی بھی نفی ہوتی ہے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
افغانستان کے طالبان نے کم از کم دو شمالی صوبوں میں جو سرحد کے نزدیک ہیں نئی کاروائیاں شروع کی ہیں، لیکن حکومتی عہدیداروں نے باغیوں کے ان دعووں کی تردید کی ہے کہ انہوں نے جنگی میدانوں میں پیش رفت کی ہے. شمال مشرقی بدخشاں صوبے کے نائب گورنر گل محمد بیدار نے پیر کے روز کہا کہ باغیوں نے گزشتہ رات دور دراز خاص ضلع میں سے طرفہ حملہ کیا، لیکن سیکیورٹی فورسز نے اسے پسپا کر دیا. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صوبہ دارالحکومت فیض آباد اور کابل میں بر وقت فوجی کمک پہنچنے کے باعث علاقے کا دفاع ممکن ہوا، جس میں درجنوں حملہ آور ہلاک ہوئے اور یہ لڑائی کئی گھنٹے جاری رہی. قازقستان کے شہر الماتی میں پیر کو مسلح افراد نے پولیس پر حملہ کر کے متعدد اہلکاروں کو ہلاک کر دیا. قازقستان کی وزارت داخلہ نے پولیس اہلکاروں پر حملے کی تصدیق تو کی، لیکن مارے جانے والے اہلکاروں کی تعداد نہیں بتائی گئی. وزارت داخلہ کے مطابق مارے جانے والوں میں پولیس افسر بھی شامل ہیں. ایک حملہ آور کو تحویل میں لے لیا گیا جبکہ دوسرا فرار ہو گیا. خبر رساں ادارے رائٹرز نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ حملے میں دو پولیس اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ سرکاری میڈیا کے مطابق 7 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ ترکی میں بغاوت کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی حمایت کرتے ہیں، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ ملک میں امن و امان بحال کرنے کے لیے حکومت کو ضرورت سے زیادہ اقدام نہیں کرنا چاہیے. دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوان نے جمعے کی بغاوت کے لیے جس دینی رہنما کو مورد الزام ٹھہرایا ہے وہ ان الزامات کو مسترد کر رہے ہیں. جیف کسٹر اور رچرڈ گرین کی رپورٹوں کے ساتھ مدثرہ منصر.
امریکی وزیر خارجہ نے ان خیالات کا اظہار برسلز میں یورپی یونین کے وزراء خارجہ کی میٹنگ کے بعد. یورپی یونین کے خارجہ امور کی سربراہ فریڈریکا مغرینی کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے کیا. انہوں نے ترک حکومت پر زور دیا کہ وہ جمہوریت کا احترام کرے. کیری کے الفاظ،
وی اسٹینڈ سکویئرلی آن دی سائیڈ آف دی الیکٹڈ لیڈرشپ ان ترکی وچ پریزیڈنٹ اوباما اینڈ آئی بوث سٹیٹڈ.
ہم واضح طور پر ترکی میں جمہوری طور پر منتخب قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کا اظہار امریکی صدر باراک اوباما اور خود میں نے اس رات ابتدا ہی میں ظاہر ہونے والے حالات و واقعات کے موقع پر کیا تھا. لیکن ساتھ ہی ہم ترکی کی حکومت پر بھی زور دے کر کہیں گے کہ وہ ملک بھر میں امن اور استحکام بحال کرے، اور ہم ترک حکومت پر یہ بھی زور دیں گے کہ وہ ملک کے جمہوری اداروں اور قانون کی حکمرانی کے اعلیٰ ترین معیارات کا احترام کرے. یقیناً ہم بغاوت کے ذمہ داروں کو قانون کے سامنے لانے کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ہم ساتھ ہی خبردار کرتے ہیں کہ اقدامات اس سے ماورا نہیں ہونے چاہیے، اور زور دیتے ہیں کہ جمہوری حکمرانی کی اہمیت برقرار رکھی جائے. مغرینی نے بھی ترکی سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہ آئینی اقدار پر مکمل طور پر عمل کیا جائے انہی جذبات کا اعادہ کیا. سرکاری خبر رساں ایجنسی اناڈولو نے اطلاع دی ہے کہ جمعے کی رات کے بعد 8,777 افسر معطل کر دیے گئے ہیں، اور محکمہ انصاف اور فوج کے 6,000 اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جس نے عالمی رہنماؤں میں تشویش پیدا کر دی ہے جو خبردار کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی اقدام نہ کیا جائے جو آئینی نظم و ضبط کو نقصان پہنچائے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے وعدہ کیا ہے کہ ترکی کو بغاوت کی کوشش کرنے والے لوگوں سے پاک کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ حکومت کی ہر سطح پر اس وائرس کی صفائی کا کام جاری رہے گا. یہ وائرس کینسر کی طرح پوری حکومت میں پھیلا ہے. سرکاری ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ اردوان کے کئی مشیر حراست میں لیے جانے والوں میں شامل ہیں، اور اردوان کے چوٹی کے فوجی مشیر کرنل علی یدیسی کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے جا چکے ہیں. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ناکام بغاوت میں یدیسی کا کیا کردار تھا. ادھر رچرڈ گرین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ترک صدر اردوان جس دینی رہنما پر بغاوت کی منصوبہ بندی کا الزام عائد کرتے ہیں، انہوں نے ان الزامات کی تردید کی ہے. ترک دینی رہنما فتح اللہ جولن کہتے ہیں،
başka kişilerin kim olduğunu bilmiyorum aslında. Yapılan şeylerden dolayı sempati duyanlar olabilir.
Muhtasar ki, ki میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے پیروکار کون ہیں کہ میں ان سے بات کر سکوں. میں ذاتی طور پر ان لوگوں کی ایک معمولی سی تعداد سے واقف ہوں جو اس وقت مجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں. ماضی میں بہت سے الزامات لگائے گئے اور صدر اردوان یہ اصطلاح اور کئی دیگر اصطلاحیں استعمال کرتے رہے ہیں. چونکہ میں ان لوگوں کو جانتا نہیں اس لیے میں بغاوت میں ملوث ہونے پر بات نہیں کر سکتا. آپ ان بہت سے محرکات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کا باعث بنے. وہ اپوزیشن پارٹی سے ہمدردی رکھنے والے ہو سکتے ہیں, وہ نیشنلسٹ پارٹی کے ہمدرد ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں 15-16 برس سے ترکی سے دور ہوں, میری ان واقعات پر نظر نہیں رہی, چنانچہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ الفاظ تھے ترک دینی رہنما فتح اللہ جولن کے. جولن اردوان کے اقتدار میں آنے سے بہت پہلے سے امریکہ کی شمال مشرقی ریاست پینسلوینیا میں مقیم ہیں. صدر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ واشنگٹن جولن کو ترکی کے حوالے کرے تاکہ ان پر مقدمہ چلایا جا سکے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ انقرہ نے جولن کی حوالگی کے لیے کوئی باضابطہ درخواست نہیں کی. انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اس بارے میں شہادت پیش کرے کہ یہ دینی رہنما حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش میں ملوث ہیں. اتوار کے روز ہزاروں افراد نے بغاوت کی کوشش کے دوران استنبول اور انقرہ میں موت کا شکار ہونے والے لوگوں کے جنازے میں شرکت کی. اردوان اپنی انتخابی مہم کے مینیجر اور ان کے نوعمر بیٹے کے جنازے کے موقع پر باقاعدہ رو پڑے. وہ جمعے کو استنبول میں باسپورس پل پر اس وقت موت کا شکار ہوئے جب باغی فوجیوں نے احتجاج کرنے والوں پر فائر کھول دیا. بغاوت کی کوشش کے دوران جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں مختلف اطلاعات ہیں. تاہم اتوار کو یہ تعداد 265 تھی, جن میں بہت سے سویلین شامل ہیں. استنبول, انقرہ اور بعض دیگر صوبائی شہروں میں حالات اب بھی کشیدہ ہیں اور تشدد کے اکا دکا واقعات کی اطلاعات ملی ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی ریاست لوزیانا کے شہر بیٹن روج میں اتوار کے صبح فائرنگ کر کے 3 پولیس اہلکاروں کو ہلاک اور دیگر 3 کو زخمی کرنے والے شخص کی شناخت ایک سابق امریکی فوجی کے طور پر کی گئی ہے. مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں سعدیہ اسد کی زبانی.
حملہور کی شناخت بتاتے ہوئے فوجی حکام نے کہا کہ بندوق سے پولیس اہلکاروں پر حملہ کرنے والا شخص کینسس شہر سے تعلق رکھنے والا 29 سالہ گیون لانگ تھا, جو امریکی میرین کور میں سن 2005 سے سن 2010 تک فرائض انجام دیتا رہا اور وہ سن 2008 سے سن 2009 کے دوران عراق میں تعینات رہا. پولیس کی جوابی فائرنگ سے لانگ بھی مارا گیا. بیٹن روج میں فائرنگ کر کے لانگ نے امریکی پولیس کے اہلکار میتھیو جیرالڈ, مونٹریل جیکسن اور بریڈ گیرافولا کو ہلاک کیا. حکام کے مطابق زخمی ہونے والے افسران میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے, جبکہ دیگر 2 خطرے سے باہر ہیں. حکام کا مزید کہنا تھا کہ تاحال بیٹن روج میں پیش آنے والے واقعے کو پولیس کو ہدف بنا کر قتل کرنے کا واقعہ قرار دینے کے شواہد نہیں ملے, اور نہ ہی تاحال اس واقعے کے پیچھے حملہور کا مقصد ابھی واضح ہوا ہے. صدر اوباما نے لوزیانا میں فائرنگ سے 3 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے کہا,
Regardless of motive, the death of these 3 brave officers underscores the danger that police across the country.
حملہوروں کے مقاصد سے قطع نظر ان 3 بہادر پولیس افسران کی موت اس خطرے کی نشاندہی کرتی ہے جس کا ہمارے پولیس افسروں کو روزانہ سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ہمیں بطور ایک قوم کے اس بات کو واضح کرنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والوں کے خلاف تشدد کا کوئی جواز نہیں بنتا, اور پولیس پر حملہ ہم سب پر حملہ ہے. بیٹن روج میں پولیس پر ہونے والا حملہ تقریباً 2 ہفتوں میں دوسرا مہلک حملہ ہے. آلٹن سٹرلنگ کی موت کو موبائل پر ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر پھیلایا گیا, جس کی وجہ سے کئی روز تک مظاہرے کیے جاتے رہے. اس کے ایک روز بعد منیسوٹا میں ایک شخص کو ٹریفک سٹاپ کے دوران گولی مار دی گئی, اور اس کے بعد ایک مسلح شخص نے ڈیلس میں 5 پولیس افسران کو مار دیا. ڈیموکریٹک اور ریپبلکنز کے صدارتی امیدواروں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس واقعے کے بعد ایک مختصر بیان جاری کیا. ہلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ ان مرد و خواتین سے نفرت یا ان پر تشدد کا کوئی جواز نہیں بنتا جو ہر روز اپنی زندگیاں داؤ پر لگاتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ پولیس اور ان کے اہل خانہ کے لیے تہ دل سے دکھ اور افسوس ہوا ہے. انہوں نے وضاحت کیے بغیر تحریر کیا کہ ہم لا اینڈ آرڈر کا مطالبہ کرتے ہیں. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں تین ماہرین نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے بارے میں اظہار خیال کیا. امریکہ سے ڈاکٹر زبیر اقبال، پاکستان سے قومی اسمبلی کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے چیئرمین اویس لغاری اور ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے قمر عباس جعفری کے سوالات کے جواب دیے. ڈاکٹر زبیر اقبال نے کہا،
تمام ممالک جو ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں. اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان مقاصد میں کافی ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، کانفلکٹ پایا جاتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں یہ کہ ایک نارمل سی بات ہے کہ ملک اپنی اپنی پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے نئے نئے فیصلے اور اپنی نئی نئی پوزیشن کو سامنے رکھیں گے. اب ظاہر ہے کہ ایسی کنڈیشن میں انتہا پسند لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. کوئی اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے جتنی دی جا رہی ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیے تمام دنیا میں ہر وقت معاملات بدلتے رہتے ہیں. اب جو ترکی میں ہو اس کے بعد بھی جو اثرات پیدا ہوں گے اس کے اثرات پاکستان اور افغانستان میں بھی دیکھے جائیں گے. تو ایسی کنڈیشن میں یہ جو انٹرسٹ ہوتے ہیں چاہے وہ قائم رہیں لیکن ان کو انٹرسٹ کو جو حاصل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں وہ بدلتے چلے جاتے ہیں. اس لیے جو امریکہ کی سب کمیٹی میں ڈسکس ہوا اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے دینے کی جتنی دی جا رہی ہے. یقیناً پاکستان کو چاہیے کہ اپنی سینٹ میں جو کہنا چاہتے ہیں اور جو کمپلینٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن یہ امید رکھنا کہ ان کی اس قسم کی ڈسکشنز کے بعد امریکہ کی پالیسی بدل جائے گی یہ غلط فہمی کی بات ہوگی. پاکستان پہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے مفادات کو افیکٹولی پروٹیکٹ کیا جائے تو پھر خود ایکٹ کرے. اس میں دو بڑے اہم قسم کے فیصلے کرنے ہوں گے اور ایکشنز لینے ہوں گے. ایک تو یہ کہ پاکستان کی امریکہ میں جو ڈپلومیٹک ریپرزنٹیشن ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا. اس کی ضرورت یہ ہے کہ جب تک آپ افیکٹولی لابنگ نہیں کریں گے آپ کو مشکلات پیدا ہوتی رہیں گی. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر پاکستان اپنے انٹرنلی مضبوط ہو جائے تو پھر آپ ایکسٹرنل فورسز اور ایکسٹرنل انفلوئنسز کو زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کا اثر کم ہوتا ہے. اس لیے جو کرنا ہے وہ پاکستان کے اندر کرنا ہے، باہر نہیں. اور اس کے متعلق ابھی تک کوئی خاص خاطر خواہ قسم کے اقدامات نہیں لیے گئے.
ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب نے، ممتاز تجزیہ کار ہیں. سینٹ کے چیئرمین نے جو طلب کیا ہے عمر خارجہ کے مشیر کو اور یہ جاننا چاہا ہے کہ وہ آ کے بریف کریں کہ تعلقات کی کیا نوعیت ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس نے اس سلسلے میں کوئی واضح باتیں کی ہیں، یہ باتیں صرف قانون سازوں کے حد تک ہو رہی ہیں، تو پاکستان میں اتنی تشویش کا کیا سبب ہے؟
یہ جو اجلاس بلایا جا رہا ہے جی اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا اور آپ ہمارے لیے کیا کہتے ہیں. لیکن میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کانگریس کے جس حصے نے یہ ہیئرنگ کی ہے اس کی بنیاد ناانصافی ہے کہ وہ تو وہ ان لوگوں کو ہیئرنگ کے لیے لایا جاتا ہے جو ہیئرنگ کرا رہے ہیں ان کے موقف کی تائید کریں. تو ان کے موقف کی تائید کی تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کانگریس کا مجموعی طور پہ میرا خیال ہے کہ یہ رویہ یا یہ خیال نہیں تھا. یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی انتظامیہ مل جل کر اس مسئلے کو حل کریں.
اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے اویس لغاری صاحب نے جو نیشنل اسمبلی کی فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ہیں. لغاری صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت کیا صورت حال ہے، ریلیشنز کے حوالے سے کہاں ریٹ کرتے ہیں آپ؟
ریلیشنز ہماری بدقسمتی سے بڑی بھی سیکلیکل ریلیشن شپ ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار رہتی ہے. لیکن پاکستان میں ہم جو مختلف پروفیشن سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو تھنکرز ہیں، ہمیشہ ہم نے اس چیز کے اوپر زور دیا ہے کہ پاکستان کو ریجنل اور گلوبل جتنی بھی امپورٹنٹ ممالک ہیں ہماری ریلیشن شپ اس قسم کے جو ٹیسٹ ہیں اس میں سے گزر کے ایون اسٹرانگر نکلنی چاہیے. ہم کبھی بھی یہاں کے سیاستدان یا کسی بھی مکتبہ فکر سے لوگ ہوں وہ نہیں چاہیں گے کہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ملک جو ایجوکیشن کے اندر، سائنس کے اندر، تحقیق کے اندر سب سے ایڈوانس ملک ہو اس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں. ہم کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کو ایک مختلف آئینے کے ذریعے وہ آئینے کے اندر بھی دیکھا جا رہا ہے اور وہ آئینہ بائسڈ ہے اس خوف و خطرے سے کہ ہم چین کے ساتھ اقتصادی راہداری کے اندر انوالو کیوں ہیں.
امریکہ کی جو طرف پالیسی ہے پاکستان کی وہ ابھی تک کیوں واضح نہیں ہے؟
بڑی جی واضح ہے. ہمیں تو ہمیشہ ہمیں کریٹیسائز کیا جاتا رہ گیا ہے کہ ہم امریکہ کی طرف ہمیشہ ایک فرینڈلی ہینڈ بڑھا کے اور ہر جو چیز گلوبل پیس کے لیے ہے اس کو ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان اپنی داشنگ اور وہ بھی غلط قسم کی جو پروپیگنڈا داشنگ کب تک برداشت
کر. زبیر اقبال صاحب لاسٹ کمنٹ آپ کا.
یہ ایک ایسا کانٹیکسٹ ہے جس میں دونوں ممالک کے اور باقی ریجن کے انٹرسٹ ہے ان کو دیکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ امید رکھنا کہ پاکستان زیادہ ذمہ داریاں اٹھائے تاکہ وہ امریکہ کی مشکلات اور امریکہ کے آبجیکٹیوز کو حل کرنے کے قابل ہو. یہ تو درست ہے لیکن ملک یقیناً پریشر کرتے رہیں گے. ایسی کنڈیشن میں آپ کو اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور ان کو افیکٹولی مینٹین اور مینج کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کریں اور ریجنلی اپنی پوزیشن کو ایسے مقام پہ پہنچائیں کہ جہاں پر دوسرے ممالک آپ کے انٹرسٹ اور آپ کی جسٹیفیکیشن کو پہچان سکیں. یہ ایک اہم بات ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ مجھے یقین ہے کہ ایسے کرنے کے لیے یہ امریکہ کے مفاد میں بھی ہے اور پاکستان کے مفاد میں بھی ہے. اس لیے یہ سوچنا کہ یہ جو سب کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس میں جو کچھ ڈسکس ہوا اس کا وہ خاطر خواہ اثر ہوگا امریکن پالیسی پہ، یہ میرا خیال میں ان ایکسپیکٹڈ سی بات ہے.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج چکے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع قلات کے علاقے نمرغ میں سیکیورٹی افواج کی کارروائی کے دوران ایک عسکریت پسند ہلاک ہو گیا جبکہ 5 افراد کو حراست میں لے لیا گیا. فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق شدت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع پر یہ کارروائی کی گئی اور عسکریت پسندوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع قلات میں سیکیورٹی فورسز کے سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں حکام کے مطابق ایک عسکریت پسند مارا گیا جبکہ 5 کو گرفتار کر لیا گیا. فرنٹیئر کور ایف سی بلوچستان کے ترجمان کے مطابق ضلع قلات کے علاقے نیم مرغ میں شدت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع پر علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران جب ایک مکان پر چھاپا مارا گیا تو وہاں موجود مسلح افراد نے فائرنگ شروع کر دی. ترجمان کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص مارا گیا جس کی شناخت ظفر اللہ کے نام سے کی گئی. فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق 5 افراد کو حراست میں لیا گیا جن کے قبضے سے خودکار اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامد کیا گیا. آزاد ذرائع سے فرنٹیئر کور بلوچستان کے ان دعووں کی تصدیق تاحال نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ہلاک اور گرفتار کیے گئے افراد کی کسی عسکری تنظیم سے تعلق کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ مقامی انتظامیہ نے بھی واقعے کی مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ ظہیری نے ضلع قلات میں قلدم تنظیم کے خلاف نیم فوجی فورس ایف سی کی کارروائی کے بعد ایک بیان میں بلوچستان کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد عناصر اور ان کے سہولت کاروں اور سرپرستوں کو صوبے میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. ادھر کوئٹہ کے علاقے جائنٹ روڈ پر نامعلوم خاتون جوان سال لڑکی پر تیزاب پھینک کر فرار ہو گئی. پولیس حکام کے مطابق جائنٹ روڈ پر ریلوے کالونی میں رہائش پذیر محمد سلیم کے گھر ایک خاتون نے دستک دی، جس پر اس کی جوان سالہ بیٹی نے دروازہ کھولا تو نامعلوم خاتون نے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا اور فرار ہو گئی. لڑکی کو بولان میڈیکل کالج کے برن وارڈ میں داخل کر دیا گیا ہے جہاں ڈاکٹروں نے اس کی حالت نازک بتائی ہے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
بھارت کی پارلیمنٹ میں بنگلہ دیش اور فرانس میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ہونے والے تشدد کے واقعات کی مذمت کی گئی ہے. نئی دہلی سے یہ ہے سہیل انجم کی رپورٹ.
پارلیمنٹ نے فرانس اور بنگلہ دیش سمیت دنیا کے دیگر ملکوں میں ہونے والی تشدد اور دہشت گردی کی وحشیانہ وارداتوں کی مذمت کی اور عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ متحد ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ کرے. اوان بالا راجیہ سبھا کے چیئرمین حامد انصاری نے اپنے بیان میں جون اور جولائی میں دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کا ذکر کیا جن میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ استنبول میں گولی باری اور بم دھماکوں کی شکل میں دہشت گردی کے مظاہرے، کابل اور بغداد میں خودکش حملے اور نیس، ڈھاکہ، جدہ، لطیف اور مقدس شہر مدینہ میں دہشت گردانہ حملوں سے پوری دنیا سکتے میں ہے۔ دنیا بھر میں تشدد کی ان وحشیانہ وارداتوں نے انسانیت کے ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ اس بات کی سخت یاد دہانی ہے کہ دہشت گردی کا شکنجہ رفتہ رفتہ پوری دنیا پر کستا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کی یہ بڑھتی وارداتیں قابل مذمت ہیں اور ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ کارروائیاں سختی کے ساتھ دہشت گردی کے مقابلے کے ہمارے عزم کو مضبوط کرتی ہیں اور ہماری اس اپیل کا اعادہ کرتی ہیں کہ عالمی برادری ایک ساتھ مل کر دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ حامد انصاری نے مزید کہا کہ دہشت گردانہ وارداتوں میں بے قصور انسانوں کی ہلاکت قابل مذمت ہے۔ یہ ایوان ترکی، افغانستان، عراق، بنگلہ دیش، سعودی عرب اور فرانس میں پرتشدد کارروائیوں کے متاثرین کے ساتھ اظہار تعزیت اور ہمدردی کرتا ہے اور تکلیف کی اس گھڑی میں ان ملکوں کے عوام اور حکومتوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے ہمارے موقف کا اعادہ کرتا ہے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
تین سال قبل اجتماعی زیادتی کا نشانہ بننے والی ایک بھارتی طالبہ کے ساتھ مردوں کے اسی گروپ نے ایک بار پھر اس پر جنسی تشدد کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
بھارت کی شمالی ریاست ہریانہ میں ایک پولیس آفیسر نے پیر کے روز کہا ہے کہ دلت ذات سے تعلق رکھنے والی یہ طالبہ ایک ہسپتال میں اس وقت زیر علاج ہے اور اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ اسے گزشتہ ہفتے پانچ افراد نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ اس لڑکی کی شناخت چھپائی گئی ہے۔ اس نے ایک رپورٹر کو بتایا کہ واقعی والے دن کیا ہوا۔
میں کالج سے نکل رہی تھی، تھوڑا آگے وہی پانچ لڑکے تھے گاڑی میں، جن میں دو باہر تھے، تین اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے میں دیکھ کے ڈر گئی۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں ڈال لیا۔
پولیس نے ان پانچ افراد پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے 21 سالہ طالبہ کو یونیورسٹی سے باہر اغوا کیا، اسے نشہ دیا اور اسے گاڑی میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قریبی جھاڑیوں میں بے ہوش چھوڑ دیا، جہاں رات چلتے ہوئے لوگوں نے اسے اٹھایا۔ اس لڑکی نے تمام پانچ حملہوروں کی شناخت کر لی ہے۔ ان میں سے دو 2013 کے اس کے ریپ کیس میں ملوث ہیں۔ لڑکی کے خاندان والوں کا کہنا ہے کہ اس گروپ کی طرف سے انہیں دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان میں سے دو افراد کے خلاف الزامات واپس لیے جائیں، جو ابھی مقدمے کا انتظار کر رہے ہیں۔ متعدد دلت گروپوں نے پولیس کی جانب سے مناسب کارروائی نہ ہونے پر مظاہرے کیے ہیں۔ حالیہ واقعے کے بعد کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ سن 2012 میں نئی دہلی میں ایک 23 سالہ میڈیکل کی طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی اور اس کے قتل کے بعد ملک میں ریپ قوانین بحال ہوئے۔ قید کی سزا دگنی ہوگی اور اس کے علاوہ خواتین کا پیچھا کرنے اور ان کے طلبہ فرض کو گرم کرنا چاہیے۔ سن 2014 میں بھارت میں 37,000 ریپ کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ حقیقی اعداد و شمار اس سے کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ معاشرے میں بدنامی کے ڈر سے بہت سے کیسوں کی رپورٹ نہیں کی جاتی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے ریپبلکن پارٹی کا کنونشن پیر کے روز ریاست اوہایو کے شہر کلیولینڈ میں شروع ہو رہا ہے، جس میں قومی سلامتی اور امیگریشن پر خصوصی توجہ مرکوز ہوگی۔ پارٹی ممکنہ طور پر اس ہفتے کے اختتام تک ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کرے گی، جو 8 نومبر کو صدارتی انتخاب میں حصہ لیں گے۔ پارٹی کنونشن میں جو لوگ خطاب کریں گے ان میں شامل ہیں سرحدی ریاست ٹیکساس کے سابق گورنر رک پیری، بنغازی لیبیا میں جاں بحق ہونے والے امریکی کی ماں، امیگریشن اصلاحات کی وکالت مرنے والے متعدد وکلاء، نیو یارک کے سابق میئر روڈی جولیانی اور ٹرمپ کی بیوی میلانیا۔ سی بی ایس ٹی وی چینل کے پروگرام 60 منٹ میں اتوار کی رات ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے امریکی میکسیکو سرحد پر ایک دیوار تعمیر کرنے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ مسلمانوں کے ملک میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ جنوبی بحیرہ چین میں تقریباً ایک ہفتے قبل اپنے علاقائی دعوے کو ایک تاریخی مقدمے میں ہارنے کے بعد چین اس ہفتے اپنے فوجی مشقوں میں علاقے کے کچھ حصے بند کر رہا ہے۔ بیجنگ کے سمندری حدود کی انتظامیہ نے پیر کے روز انتباہ جاری کیا کہ جنوب مشرقی علاقے میں جزیرے والا صوبہ ہینان منگل اور جمعرات کے روز حدود سے باہر رہے گا۔ اقوام متحدہ کی ہیگ میں قائم عدالت نے پچھلے منگل کو جنوبی بحر چین کے تقریباً 3.5 کلومیٹر کے علاقے پر اس کی خود مختاری کے دعوے کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ فیصلہ فلپائن کی طرف سے چین کے دعوے کے خلاف داخل کی جانے والی ایک درخواست پر ہوا جو سن 2013 میں داخل کی گئی تھی۔ آسمان پر جب چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی تو اسپیس ایکس نے پیر کے روز اپنا فیلکن 9 راکٹ خلا میں بھیجا ہے جو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے اشیاء لے کر گیا ہے۔ اس کے سامان میں 2 ڈاکنگ رنگز بھی شامل ہیں۔ یہ ایک اہم قدم ہے جس سے امریکی تجارتی خلائی ٹیکسیاں خلابازوں کو خلائی لیبارٹری تک لے جانے کے قابل ہو جائیں گی۔ دھات کے یہ ڈاکنگ رنگز اسٹیشن پر بندرگاہی پشتے سے جڑ جاتے ہیں اور یہ ان تجارتی جہازوں کو کھڑا کرنے کی جگہ فراہم کریں گے جو اسپیس ایکس اور بوئنگ تیار کر رہے ہیں۔ انسانوں کو لے جانے والی یہ آزمائشی پروازیں آئندہ سال شروع ہوں گی۔ فرانس کی پولیس نے نیس شہر میں اپنا ٹرک قومی دن کی تقریبات میں شریک لوگوں پر چڑھا دینے والے محمد لاہوج بوہیل کی بیوی میڈم حاجر کو رہا کر دیا ہے جو اپنے شوہر سے کشیدگی کے باعث علیحدہ ہو چکی تھی۔ میڈم حاجر کے وکیل نے فرانسیسی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ اب اس کا اپنے شوہر سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور جب محمد لاہوج نے اپنی بیوی کو جسمانی طور پر زد و کوب کیا تو اس نے اپنے شوہر کو گھر سے نکال دیا تھا۔ محمد لاہوج بوہیل کی سابق بیوی کے وکیل جوان گرینو نے بتایا،
سان انتری دان لو فون دو دوسیے ایل ای بین ایویدان کونه پلینت اوی ایتی ایگالمان دیپوزی ان ریزون
دی۔ وہ کہہ رہے ہیں مزید تفصیلات میں جائے بغیر یہ واضح ہے کہ اس کے شوہر کی طرف سے تشدد کے الزامات پر شکایت درج کرائی گئی تھی اور اس کا یہ تشدد صرف اپنی بیوی میڈم حاجر کے لیے نہیں تھا بلکہ خاندان کے تمام لوگوں پر تھا۔ اس نے اپنی ساس کو بھی مارا پیٹا تھا۔ حملے میں ملوث ہونے کے شک میں 6 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس حملے میں ہلاک ہونے والوں میں 10 بچے بھی شامل تھے جبکہ 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور کرکٹ سے متعلق یہ رپورٹ، پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیگ اسپنر یاسر شاہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی بالروں کی درجہ بندی میں چوٹی کے باولر قرار پائے ہیں۔ کسی پاکستانی باولر کو 20 برسوں میں پہلی مرتبہ یہ اعزاز ملا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی آئی سی سی کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے بالر کی نئی درجہ بندی کے مطابق 20 سال میں پہلی مرتبہ پاکستان کے لیگ اسپنر یاسر شاہ پہلے نمبر پر آ گئے ہیں۔ اس سے قبل 1996 میں پاکستان کے لیگ اسپنر مشتاق احمد آئی سی سی کی درجہ بندی میں پہلے نمبر پر آئے تھے۔ آئی سی سی کی طرف سے نئی درجہ بندی کا یہ اعلان ایسے وقت ہوا جب ایک روز قبل یعنی اتوار کو پاکستان نے لارڈز کے کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو 75 رن سے شکست دے دی، جس کے بعد پاکستان کو 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری مل گئی۔ لارڈ میں کھیلے گئے میچ میں یاسر شاہ نے انگلینڈ کے خلاف پہلی اننگز میں 6 جبکہ دوسری اننگز میں 4 وکٹیں حاصل کیں۔ مجموعی طور پر ایک میچ میں 10 وکٹیں حاصل کرنے پر انہیں مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ یاسر شاہ نے اپنے کیریئر کا آغاز 2014 میں کیا تھا اور اب تک وہ 13 ٹیسٹ میچوں میں 86 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ کرکٹ کے تجزیہ کار احتشام الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یاسر شاہ کی یہ کامیابی پاکستان میں کرکٹ کے شائقین کے لیے بہت اہم ہے۔
اور لارڈز کے میدان پر جو اس نے 10 وکٹیں حاصل کی ہیں، ان 10 وکٹوں کی بدولت آئی سی سی رینکنگ میں یاسر شاہ جو ہے نمبر 1 کی پوزیشن پر پہنچ گیا ہے۔ یہ یاسر شاہ کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، کرکٹ لورز کے لیے، اسپورٹس لورز کے لیے بڑے آنر کی، بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یاسر شاہ، جس کا تعلق پاکستان سے ہے، وہ آئی سی سی رینکنگ میں نمبر 1 کی پوزیشن پر پہنچ گیا ہے۔
احتشام الحق کا کہنا تھا کہ لارڈز کے کرکٹ میدان میں پاکستانی ٹیم کی کامیابی سے یقیناً ملک میں کرکٹ کے کھیل کے فروغ میں مدد ملے گی۔
دیکھنا یہ کہ باقی ٹیسٹ میچز کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن پہلا ٹیسٹ میچ جو ہے اس میں یقیناً پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے آؤٹ کلاس کیا انگلینڈ کی ٹیم کو، ہوم گراؤنڈ کر کرکٹ کے گھر میں اور ایک تاریخی میدان پر تاریخی فتح سمیٹی پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے، اور جس میں سب سے کی رول جو پلے کیا، سب سے کلیدی کردار جو ادا کیا ہے، وہ پاکستان کے رسٹ اسپنر یاسر شاہ نے کیا ہے۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کی 20 سال بعد لارڈز میں کامیابی کو ملک میں میڈیا پر نمایاں کوریج ملی اور اس مناسبت سے خصوصی رپورٹیں بھی نشر کی گئیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل۔ گرمیوں کے شدید موسم میں پانی میں کھیل کود یا ڈبکی لگانا گرمی کو بھگانے کا قدیم طریقہ ہے۔ پاکستان کے ندی نالوں، نہروں، جھرنوں اور تالابوں میں نہ صرف بچے بلکہ جوان بوڑھے غرض سبھی گرمی سے بچنے کے لیے یہی ذرائع استعمال کرتے آئے ہیں۔ مگر جوں جوں زمانہ ترقی کرتا گیا اس تفریح کو باقاعدہ شکل دے دی گئی ہے۔ امریکہ میں اس تفریح کو واٹر پارک کا نام دیا گیا ہے۔ واٹر پارکس مصنوعی دریا یا سمندر کا ماحول پیش کرتے ہیں جہاں پر سلائڈز اور کھیل کود کا سامان ہوتا ہے۔ امریکہ میں گرمیوں کے موسم کے آتے ہی لوگ واٹر پارکوں کا رخ کرتے ہیں جہاں بچے اور بڑے یکساں پانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ امریکہ کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں واٹر پارک موجود ہیں۔ کچھ بہت بڑے بڑے ہیں جبکہ کچھ چھوٹے واٹر پارکس ہیں۔ بچوں اور نوجوانوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں طرح طرح کی سلائڈنگز، جھولے اور کھیل کود کے سامان موجود ہیں اور ان کے نام بھی بچوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھ کر رکھے جاتے ہیں، جیسا کہ پائریٹس واٹر پارک اور ڈزنی واٹر پارک۔ واٹر پارکس کھلے آسمان کے نیچے بھی ہوتے ہیں اور ایسے واٹر پارک بھی موجود ہیں جو انڈور ہوتے ہیں۔ ان واٹر پارکس کے ٹکٹ بہت حد تک مہنگے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے قواعد و ضوابط بھی ہوتے ہیں، تاہم بہت سے ایسے بھی ہیں جہاں پر مفت داخلے کی اجازت ہے۔ سکس فلیگ واٹر پارک امریکہ ہریکین ہاربر میری لینڈ میں واقع ہے۔ یہ امریکہ میں سب سے بڑا واٹر پارک کہلاتا ہے جس کی 5 منزلیں ہیں۔ اس میں واٹر سلائڈز، ٹیوب دریا، سپلیش پول اور بہت کچھ ہے۔ یہاں مصنوعی طور پر پانی کی بڑی بڑی لہریں ہیں جو حقیقی سمندر کا منظر پیش کرتی ہیں۔ ان واٹر پارکس میں سیکیورٹی کا اپنا عملہ موجود ہوتا ہے تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے جنہیں تیرنا نہیں آتا۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں 1940 کے اختتام اور 1950 کے اوائل میں واٹر پارکس متعارف کرائے گئے۔ امریکہ میں ہزاروں کی تعداد میں واٹر پارکس موجود ہیں اور ہر سال نئے واٹر پارک بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ بڑی بڑی تنظیمیں جیسے کہ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف امیوزمنٹ پارکس اینڈ اٹریکشن اور ورلڈ واٹر پارک ایسوسی ایشن ان واٹر پارکوں کو قائم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں جن پر اربوں ڈالرز کا خرچ آتا ہے، لیکن دوسری جانب بہترین سیاحتی مقامات ہونے کی وجہ سے آمدنی کا ایک بہت اچھا ذریعہ بھی ہیں۔ پاکستان میں واٹر پارکس ابھی اتنے عام نہیں ہوئے ہیں، صرف بڑے بڑے شہروں میں چند اکا دکا پانی کے پارکس موجود ہیں جو عوام کی ضرورت کے لیے ناکافی ہیں اور پھر ان کا ٹکٹ بھی خاصا مہنگا ہے۔ ایک عام خاندان ایسی مہنگی تفریح کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اس طرف توجہ دیں اور عام لوگ بھی اس تفریح کا لطف اٹھا سکیں۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منصر. زوم ڈرونز تو آج کل بہت عام ہیں اور آپ نے ان کا ذکر بھی خوب سنا ہوگا. ایک زمانہ تھا جب فضا میں ریس لگانے کا شوق صرف عمرہ ہی پورا کر سکتے تھے, کیونکہ وہ کرتب دکھانے والے مہنگے طیارے اور انہیں اڑانے کے لیے خاص ٹیموں کے اخراجات برداشت کر سکتے تھے. مگر بہت سی دوسری چیزوں کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی نے یہ بھی ممکن بنا دیا ہے کہ عام لوگ اپنی زندگی خطرے میں ڈالے بغیر کیسے اس ریس سے لطف اٹھا سکتے ہیں. ایسا ڈرون ٹیکنالوجی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. یہ ڈرون زمین پر ایک جنگی طیارے میں رکھے جاتے ہیں اور پھر انہیں کنٹرول کرنے والے ان کے پائلٹ زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی انہیں انتہائی تیز رفتار سے فضا میں اڑاتے اور کنٹرول کرتے ہیں. ان کا ہیڈ گیئر ایسا ہے کہ گویا پائلٹ واقعتاً ڈرون کے اندر بیٹھا ہے. کین لو انہی میں سے ایک ہیں.
ڈرون ریسنگ از لائک بینگ ان دی کاک پٹ آف اے پلین فلائنگ تھری ڈائمینشنلی ود ادر پائلٹس ان دی ایئر اینڈ وی کین ڈو تھنگز دیٹ آر ریلی ہائی رسک ہیو میڈ اور کولیجز.
وہ کہتے ہیں ڈرون کی ریس ایسا ہی ہے جیسے کاک پٹ میں بیٹھ کر دیگر پائلٹوں کے ساتھ سیرخی پرواز. ہم وہ سب بھی کر سکتے ہیں جو بصورت دیگر خطرے کا باعث ہو سکتا ہے. فضا میں ٹکرا سکتے ہیں, 3 فٹ کے فاصلے سے گزر سکتے ہیں اور کسی کو نقصان پہنچائے بغیر زمین پر گر سکتے ہیں. چنانچہ یہ پرلطف ہے, پرجوش ہے اور بالکل محفوظ بھی. چند ہی برس پہلے یہ منظر صرف سائنسی فلموں میں دیکھا جا سکتا تھا. اب ڈرون میں خود اپنا ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے. کولبی کرٹولا ڈرون کی ریس لگانے والے ایک پائلٹ ہیں. جیسے ہی آپ اینک پہنتے ہیں آپ گویا ڈرون پر سوار ہو جاتے ہیں. ڈرون پرواز بھرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے آپ اسے خود اڑا رہے ہیں. کرٹولا نے اپنا ڈرون خود بنایا ہے اور اس پر ہزاروں ڈالر خرچ کیے ہیں. ڈرون کی ریس وہ لوگ خوب لگا لیتے ہیں جو ویڈیو گیمز کھیلنے کے ماہر ہیں, کیونکہ اس میں بھی آپ کے ہاتھ اور آنکھ کا باہم مربوط ہونا ضروری ہے. اگرچہ ڈرون ٹیکنالوجی نے امریکہ جیسے ملکوں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ اپنا ایک بھی اہلکار استعمال کیے بغیر کسی بھی دشمن یا مطلوبہ مجرم کو ڈرون کا نشانہ بنا سکتے ہیں, دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر راکٹ فائر کر سکتے ہیں, انہیں چن چن کر ختم کر سکتے ہیں. مگر جو لوگ اسے محض ایک کھیل تصور کرتے ہیں ان کی توجہ ایسے گمبھیر مسائل کی جانب بالکل نہیں جاتی. ڈرون ریس اتنی مقبول ہوتی جا رہی ہے کہ امریکہ میں اسپورٹس چینل ESPN دنیا بھر میں کہیں بھی ہونے والے اس مقابلے کو براہ راست دکھانے کا ارادہ رکھتا ہے. دوسری طرف ڈرون پائلٹس انتہائی خراب حالات میں بھی ڈرون اڑا کر اپنی مہارت میں اضافہ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ویڈیوز پوسٹ کر کے نئے فینز بھی بناتے جا رہے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ ملک کے اندر اور باہر نہ صرف خوشحالی بلکہ امن اور استحکام کے ایک ذریعے کے طور پر کاروبار کو منظم کرنے کی زبردست حمایت کرتا ہے. کاروباری تنظیم سے متعلق عالمی سربراہی کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ اقتصادی پالیسی خارجہ پالیسی ہوتی ہے اور خارجہ پالیسی معاشی پالیسی ہوتی ہے, خاص طور پر عالمگیریت کی اس دنیا میں جس میں آج ہم رہ رہے ہیں. وزیر خارجہ کیری نے نئے کاروبار تشکیل دینے کے سلسلے میں چاہے ان کی ابتدا چھوٹے پیمانے پر ہی ہو, نوجوان لوگوں کی بطور خاص حوصلہ افزائی کی. انہوں نے نوجوان کاروباری مالکان پر زور دیا کہ وہ نہ صرف نئی مصنوعات سامنے لائیں اور منافع کمائیں بلکہ معاشرے سے اپنے تعلق کے ناطے اختراع پسند اور کاروباری تنظیم کے طور پر معاشرے کے کچھ چیلنجز کا بھی مقابلہ کریں جس کا بہت سے ملکوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان میں سے ایک چیلنج پرتشدد انتہا پسندی اور غیر ریاستی کرداروں کا ابھرنا ہے جو اس مایوسی اور محرومی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جس کا سامنا دنیا بھر میں بہت سے نوجوانوں کو ہے. مشرق وسطی، افریقہ، جنوب وسطی اور مشرقی ایشیا میں 60 سے 65% آبادی کی عمریں 30 سال سے کم ہیں. وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ ان نوجوانوں کو جتنی جلد ممکن ہو سکے تعلیم اور مواقع کی ضرورت ہے تاکہ انہیں انتہا پسندوں کے نظریات میں پھنسنے اور ورغلائے جانے سے دور رکھا جا سکے. کامیاب نئے کاروبار ان لوگوں کو تحریک دیتے ہیں جنہیں اپنے ماحول اور حالات میں بہتری کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پرجوش کاروباری منتظمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ متشدد انتہا پسند گروپوں کے پروپیگنڈے کا بہت مؤثر اور نمایاں طور پر دکھائی دینے والا جواب بھی فراہم کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی رجائیت پسندی معاشرے کے بارے میں ان کی مایوسی پر مبنی منفی سوچ کا متبادل پیش کرتی ہے. کیونکہ آپ ایک روشن تر مستقبل کی تعمیر کی کوشش کر رہے ہیں، درحقیقت یہ لوگ اس کا راستہ روکنے کا عزم کیے ہوئے ہیں. کیونکہ آپ ایک جدید تہذیب و تمدن اور ترقی کے بیانیے میں رہ رہے ہیں جو زندگی اور دنیا سے متعلق داعش کے تاریخ نظریے کے مکمل طور پر خلاف ہے. پرجوش نوجوان کاروباری منتظمین کے سامنے ایک اور چیلنج بدعنوانی سے نمٹنا ہے. مقامی یا بین الاقوامی کاروبار کرنے والا کوئی بھی شخص ہر روز کئی انداز سے اس مسئلے کا مقابلہ کرتا ہے. پرجوش کاروباری نوجوانوں کے لیے کمزور طرز حکمرانی، ایک نیا کاروبار شروع کرنے کے قابل ہونے اور اسے قائم رکھنے یا اسے کبھی بھی شروع نہ کر سکنے کے درمیان فرق کو واضح کر سکتی ہے، اور ایسے بے شمار طریقے ہیں جو حکومتوں کو جواب دہ ٹھہرانے میں نئے حوصلہ مند کاروباری منتظمین کی مدد کر سکتے ہیں. جیسا کہ وزیر خارجہ کیری نے یہ بات زور دے کر کہی کہ آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ کوئی رشوت دیے بغیر یا اعلیٰ عہدوں پر موجود لوگوں کو دوست بنانے پر انحصار کیے بغیر اپنا کاروبار شروع کر سکیں. ایک پرجوش عالمی کاروباری شخصیت ہونے کا تعلق سمجھ بوجھ اور آگہی حاصل کرنے اور پھر دنیا تبدیل کرنے کے لیے اس کی طاقت کو استعمال کرنے سے ہے. اس کا تعلق دنیا کو مزید خوشحالی، امن اور ترقی کی سمت لے جانے کی قیادت کرنے سے ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر واسکو وولوویچ. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے پیش کریں گے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.